خطاب فرما رہے ہیں جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب بمقام جامع مسجد باب الاسلام منظور کالونی گجر چوک کراچی مورخہ 11 اپریل سن 2003. موضوع ہے استغفار کی برکتیں. یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلافی کیسٹ سینٹر مین گیٹ جائے مسجد باب الاسلام متصل جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منظور کالونی گجر چوک کراچی.
ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سجدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط بغداد نے عالم اسلام کا سر نیچا کر دیا اور اس میں کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی کہ جس بنیاد پر اللہ کی مدد اللہ کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے جب تم وہ بنیادیں ہی کھو دو گے تو پھر سر نگوں تو ہوگا ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ناقص رؤوسہم عند ربی اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے سر جھکے ہوں گے اور اپنی ساری زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے. لیکن اب بھی وقت ہے ضرب کاری ہے زخم گہرا ہے لیکن زخم بھر بھی جاتے ہیں اگر بر وقت اس کا علاج ہو جائے، بر وقت اس کا تدارک ہو جائے، علاج مناسب ہو جائے تو زخم بھر جاتے ہیں. بچہ بھی انسان ہوتا ہے، بڑا بھی انسان ہوتا ہے. دونوں کی زندگیاں بظاہر تو ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن بچوں کی زندگی کے مقاصد میں اور بڑوں کی زندگی کے مقاصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بچہ اگر ڈھائی تین سال چار سال کا بچہ ہے، صبح اٹھے گا، حتیٰ کہ اسے ہاتھ دھونے کی، منہ دھونے کی بھی فکر نہیں ہے، ناشتے کی بھی فکر نہیں ہے، بس باہر گلی میں کھیلنے والے بچوں کی آواز آئی، آنکھ کھلی اور باہر بھاگا. ناشتے کے لیے ماں باپ زبردستی پکڑ کر آوازیں دے کر اسے بلاتے ہیں تو وہ کہیں بڑے نخرے سے آتا ہے. ناشتہ کیا پھر کھیلنے، دوپہر کا کھانا کھایا پھر کھیلنے، پھر شام کا کھانا کھایا تو سو گئے، صبح اٹھے تو پھر اپنی وہی روٹین. گویا بچے کی زندگی میں تین بڑے اہم کام ہیں، سونا، کھانا اور کھیلنا. اور اس عمر میں اس بچے کو کوئی بھی نکما نہیں کہتا کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کے ہاں تین چار سال کا بچہ ہو تو آپ یہ سوال ہی نہیں کرتے، جی آپ کا یہ بچہ کیا کرتا ہے، آپ پوچھتے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس عمر کا بچہ کیا کرتا ہے، وہ کھیلنے سونے اور کھانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی کے ہاں جائیں اور بچہ 18, 19, 20, 25 سال کا ہو، پھر آپ سوال کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں جی میرا بیٹا ہے. ماشاءاللہ جی کیا کرتا ہے جی؟ اب آپ سوال کرتے ہیں چونکہ اس عمر میں ضروری ہے کہ وہ کچھ کرے، کچھ کر کے دکھائے، اس لیے کہ اب وہ بچپنے سے باہر آ گیا ہے اور اب کی جو عمر ہے وہ کھیلنے سونے اور کھانے کی نہیں ہے. اب یہ چیزیں، سونا اور کھانا، یہ مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور ہے کہ آدمی جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، جبکہ بچے کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے. لیکن بڑی عمر میں جب وہ 18, 20, 25 سال کا ہو گیا، محلے والے دیکھتے ہیں کچھ نہیں کرتا، سارا دن گلیوں میں کھیلتا ہے. جب آپ کسی کے ہاں اس بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو آگے پہلا سوال ہوتا ہے، جی آپ کا بچہ کرتا کیا ہے؟ اب آپ جواب دیں کہ جی سارا دن گلیوں میں پھرتا ہے، تو کون بے وقوف ہے جو اسے رشتہ دے گا؟ اس لیے کہ گلیوں میں پھرنا تو مقصد ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے مسلمان کی زندگی با مقصد بنائی، اس کا سونا با معنی ہے، اس کا کھانا با معنی ہے، حتیٰ کہ اس کا کھیلنا بھی بے مقصد نہیں ہے. مسجد نبوی میں حبشی کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو کھڑکی میں سے دکھا رہے ہیں، آؤ حبشیوں کا کھیل دیکھ، اور وہ مسجد نبوی میں کھیل رہے ہیں. لیکن وہ کھیل کیا ہے؟ وہ ایک ایسا کھیل ہے جو جنگ میں کام آتا ہے. ایک آدمی ڈنڈا مارتا ہے، دوسرا اپنے ڈنڈے سے اس کے وار کو روکتا ہے، پھر وہ ڈنڈا مارتا ہے تو وہ اس کے وار کو اپنے ڈنڈے سے روکتا ہے. یہ کھیل، جس کی وہ مشق کر رہے ہیں مسجد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے جا کر ان کو ڈانٹنے کے حضرت عائشہ کو بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو حبشیوں کا کھیل. گویا مومن کا کھیل بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بے معنی نہیں. لیکن ہم نے تو اپنی ساری زندگی بے مقصد گنوا دی، کوئی بھی تو مقصد نہیں لیا. مسلمان کی دیکھو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا وہ ہم سب کی ماں، حضرت آدم ہم سب کے باپ، اور یہ جو جنت ہے یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے، آبائی گھر ہے. اور ماں باپ کے وارث بیٹے ہوا کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی وارث ہوتی ہے. گویا اللہ نے اگرچہ ہمارے والدین کو اس گھر سے نکالا، کچھ ذمہ داریاں ڈالی کہ ہم نے تمہاری محنت اور کچھ کمانے کے بغیر ہم نے تمہیں گھر دیا تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی، اب تم کما کے اسے حاصل کرو. اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ ہے تمہارے باپ کا گھر، اور بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث ہوتی ہے. اے مسلمان مردو، اے مسلمان عورتو، یہ جنت تمہاری ہے، آدم تمہارا باپ ہے، حوا تمہاری ماں ہے، اس وراثت کے وارث تم ہو، تم گنوا رہے ہو اسے. اب اس وراثت کو ہم نے کیسے حاصل کرنا، کیسے حاصل کرنا؟ دیکھو قرآن مجید نے بڑے آسان انداز میں فرمایا، ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے، اے حبیب، یہ جو لوگوں میں اکثریت ہے نا، دنیا میں، معاشرے میں، ملکوں میں، لوگوں کی ایک اکثریت ہے، اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کر کے اکثریت کے پیچھے چل پڑیں تو ذلو کان سبیر اللہ، اللہ کی راہ سے یہ اکثریت تمہیں گمراہ کر دے گی. ہمیں ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو فارمولا ہمارا یہ ہے کہ میاں ان کی ایک مسجد، ان کی پچاس مسجد، یہ کبھی ہو سکتا ہے پچاس مسجد والے غلط ہوں، ایک مسجد والے صحیح ہوں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو قرآن اپنے نبی سے کیا کہتا ہے، اگر تو اکثریت کے پیچھے لگ جائے، جو ذلو کان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ اکثریت تمہیں گمراہ کر دے گی، ہٹا دے گی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے تو ذہنوں میں فارمولہ ہی یہ ہے، دور مات دہر کیفا یدار، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. جیسے لوگوں کا مزاج دیکھا، جیسے لوگوں کا دھارا دیکھا، حالانکہ مسلمان کی سوسائٹی، مسلمان کی زندگی، مسلمان دھارے کے ساتھ بہتا نہیں ہے، بلکہ مسلمان دھارے کا رخ بدلتا، اس کے ساتھ نہیں بہتا، بلکہ اس دھارے کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بہانے کی کوشش کرتا، ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر. آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو، ہراقل کو خط لکھا تھا جس میں دعوت اسلام دی تھی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر گئے، اس زمانے میں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کا سردار تھا، اور ان دنوں تجارتی قافلہ لے کر شام میں گیا ہوا تھا. جب ہراکل نے خط کھولا، خط پڑھا، تو اپنے درباریوں سے پوچھا کہ عرب کا کوئی باشندہ ہمارے ملک میں تجارتی سلسلے میں یا ویسے کوئی آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک تجارتی بڑا قافلہ آیا. فرمایا کہ اس پورے قافلے کو بلاؤ. اب بادشاہ کے دربار میں ان کا بلاوا ہو گیا، سارے لوگ آ گئے. ہراکل نے ان عربوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو محمد رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ کو ذاتی طور پر، اس کے خاندان کو، حسب نسب کو، اس کی زندگی کو جانتا ہو؟ ویسے تو سب نے کہا ہم جانتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب ہوں رشتہ داری میں. اس کو کھڑا کر دیا اور باقیوں سے کہا کہ میں اس سے کچھ سوال کروں گا، یہ اس کے جواب دے گا. اگر تو یہ سچ سچ کہتا جائے تو تم خاموش رہنا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم ٹوکنا. ابو سفیان کھڑا ہو گیا ہراکل کی دربار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی روشنی میں ہراکل نے چند ایک سوال کیے. ان سوالات میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ اے ابو سفیان، یہ بتلا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی. پوچھا کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ ہوا ہے؟ کہا نہیں، تو بالکل غریب لوگ، کبھی بادشاہ نہیں ہوا، بکریاں چراتے تھے، بہت غریب لوگ. اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی بادشاہ بننے کی خواہش ظاہر کی؟ کہہ رہا بلکہ ہم نے تو آفریں کی، اس نے ٹھکرا دی. ساری باتیں سچی بتا دی. ہراکل کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دل میں، اس کے مقاصد میں دنیاوی غرض و غایت یا دنیاوی منفعت، جاہ و جلال، شان و شوکت، تاج و تخت، یہ اس کا مقصد ہے ہی نہیں. اس سے لگتا ہے کہ واقعی کوئی سچا اور اصلی آدمی ہے، اور پھر اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. جنگ جب ہوتی ہے کبھی ہار بھی جاتا ہے، کبھی جیت بھی جاتا ہے. ہراکل سے یہ بھی سوال تھا، جنگیں جب ہوتی ہیں جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ کہا کبھی وہ ہم پر پلڑا اس کا بھاری آ جاتا ہے، اور کبھی ہم اس سے جیت جاتے ہیں. گویا جنگ ہارنا یا جیتنا یہ اسلام کے منافی نہیں تھا، یہ اللہ کی اپنی حکمتوں پر منحصر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بدر جیتی تھی تو احد ہاری بھی تھی. یہ فارمولہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہارنے کی بنیاد پر اس کے غلط ہونے کا فیصلہ اس کے ہارنے کی بنیاد پر کریں کہ چونکہ یہ ہار گیا ہے، چونکہ اللہ نے اس کی مدد نہیں کی، لہذا یہ غلط ہے. نہیں، اگر ایسی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مومن کا، کس مسلمان کا یہ ایمان ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول غلط تھے یا حق پر نہیں تھے، یا صحابہ حق پر نہیں تھے؟ نہیں. اللہ کی یہ اپنی حکمتیں ہیں، لیکن مسلمان بڑھ رہے. ظلم یہ ہے کہ ہمارے سلاطین، ہمارے حکمران، اگر سچی بات ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پانی جب اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا جاتا ہے تو بڑے پریشر سے اور بڑی آسانی سے آتا ہے. نیچے سے اوپر چڑھانا جو ہے اس کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہے، پاور فل مشین چاہیے آپ کو، موٹر چاہیے، پمپ چاہیے نیچے سے اوپر چڑھانے کے لیے.
اور اوپر سے نیچے پھینکنا ہو تو بچہ بھی اگر گلاس چھت سے نیچے گرا دے تو سارا پانی نیچے آ جائے گا. اوپر سے نیچے لانے کے لیے قوت کی پریشر کی ضرورت نہیں. اگر حکمران سیدھے ہوں, حکمران اللہ سے ڈرنے والے ہوں, تو وہ صفت, وہ وصف نیچے تک بڑی آسانی سے منتقل ہوگا نسبتاً اس کے کہ ہم نیچے سے اس کو اوپر چڑھتے.
فرمایا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض.
اے مسلمانو,
سارعوا الى مغفرة من ربكم,
اپنے رب کی طرف لپکو, دوڑو, رب العالمین کے بخشش کے خزانے کھلے ہیں, وہاں سے لوٹ لو.
سارعوا الى مغفرة من ربكم,
تمہارے رب نے بخشش کے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں, جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, بھاگو, دوڑو, لپکو, جھپٹو, چھینو اس رحمت کو, اس مغفرت کو, اس بخشش کو.
وَجَنَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ,
اپنے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جنت کو حاصل کر لو جو پروردگار عالم نے تیار ہی متقیوں کے لیے کی ہے, تقوی والوں کے لیے کی ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کی ہے. جہنم کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں رب العالمین کہتا ہے اعدت للکافرین, ہم نے کافروں کے لیے تیار کی تھی, چہ جائے کہ مسلمان بھی اس میں جانا چاہ رہے ہیں.
ہم نے دوزخ بناتے وقت مسلمانوں کا قصد نہیں کیا تھا, اعدت للکافرین,
ہم نے صرف اور صرف دوزخ کو کافروں کے لیے تیار کیا تھا, لیکن اگرچہ مسلمان اپنی بدبختی کی بنیاد پر, ناسمجھی کی بنیاد پر, نادانی کی بنیاد پر اگرچہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جنت, فرمایا اعدت للمتقین, ہم نے جنت کو تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنایا. ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروردگار عالم نے جب جنت کو بنایا تو تمام انسانیت کی گنجائش اس میں رکھی, حتیٰ کہ ابو جہل کی بھی گنجائش رکھی, فرعون, نمرود, حامان, شداد کی بھی جنت میں اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی.
تمام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی, ساری کی ساری اولاد کی گنجائش رب العالمین نے جنت میں رکھی.
جب رب العالمین نے دوزخ کو بنایا تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انسانیت کی گنجائش بھی دوزخ میں رکھی. یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں شاید نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ نے دوزخ بنائی چھوٹے سے لے کر بڑے تک, آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ساری انسانیت کی گنجائش دوزخ میں رکھی, اتنی جگہ بنائی کہ سارے آ سکیں, اور جب جنت بنائی تو ساری انسانیت کی گنجائش رکھی. فرعون, نمرود, حامان, جتنے بڑے بڑے کفر کے سرغنے ہیں ان سب کی جنت میں گنجائش رکھی. اس کو آپ یوں سمجھیے, جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو آپ مہمانوں کی لسٹ بناتے ہیں کہ آپ نے کس کس کو بلانا ہے. آپ ایک رجسٹر پر, کسی پیج پر, آپ کاپی میں اس کو اتارتے ہیں تاکہ کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی عزیز چھوٹ نہ جائے, رہ نہ جائے, بعد میں گلا نہ کرے. لسٹ بناتے ہیں, جب لسٹ بن جاتی ہے آپ گنتے ہیں یہ 300 ہوئے, پھر آپ حال کا جو انتخاب کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی گنجائش کے لحاظ سے کرتے ہیں. کہ جی 300 بندہ گجر حال میں آ جائے گا، چلو یہی رکھ لیتے ہیں. اگر بندے ہو گئے آپ کے 500 تو آپ کہتے ہیں یہ تو چھوٹا پڑے گا، یہاں تو نہیں آئیں گے، چلو جی مرینا کلب میں شنگریلا میں رکھ لیتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں. یہاں بھی نہیں آئیں گے، آپ کا بندہ 1000 ہے، چلو جی تھوڑا آگے ٹیولپس میں رکھ لیتے ہیں، فیصل پوائنٹ پہ رکھ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ اپنے مہمانوں کے حساب سے اس میں گنجائش رکھتے ہیں. اور اس کو آپ دوسری حدیث سے یوں سمجھیے، حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے کے وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، اگر وہ دوزخی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وفات کے وقت اس کو جنت بھی دکھاتا ہے، دوزخ بھی دکھاتا ہے، دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھ اگر تو نے اب تو کیے برے کام، اگر تو اچھے کام کرتا نا تو تیرے لیے ہم نے یہ گھر بنایا تھا، یہ بنایا تھا تیرے لیے. گویا جنت فرعون کے لیے بھی بنی ہے اگرچہ اس نے گنوا دی. جیسے ایک بیٹا نافرمان نکلے آتا ہے تو والدین اخباروں میں آک نامہ لکھ کر اس کو آک کر دیتے ہیں کہ جی آج سے اس سے ہمارا کوئی لین دین کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. فرعون جنت تیرے لیے بھی بنی تھی، اس کو دکھایا جاتا ہے یہ ٹھکانہ، دیکھ اگر اچھے کام کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اب چونکہ تو نے برے کام غلط کام کیے ہیں اب تیرا یہ ٹھکانہ. فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آدمی، جنتی آدمی جو جنت کا مستحق ہے، وہ فوت ہونے لگتا ہے، اسے بھی جنت اور دوزخ دونوں دکھائی جاتی ہیں. دیکھ اب تو تو اچھا نکلا، اچھے کام کیے، اگر تو اچھے کام نہ کرتا، غلط کام کرتا تو تیرے لیے ہم نے دوزخ یہ بنائی، یہ ہم نے تیرا ٹھکانہ بنایا تھا. گویا اس کی گنجائش دوزخ میں بھی ہے، اور اب چونکہ تو نے اچھے کام کیے ہیں اب تو خوش ہو جا، تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہے، اس کو پھر بعد میں جنت دکھا دی جائے تاکہ وہ دوزخ کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس آگ سے بچا لیا، اور پھر جنت پانے پر اللہ کا اور شکر ادا کر. فرمایا جنت عرض السماوات والارض، اگر تم مغفرت پا لو، لپکو دوڑو جھپٹو اور اس بخشش کو مغفرت کو حاصل کر لو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان جنتوں کے تم وارث بن جاؤ گے جس کا صرف عرض، طول کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے، عرض و السماوات والارض، جس کا طول و عرض نہیں کہا، صرف عرض. اور ہمیشہ طول جو ہے وہ عرض سے بڑا ہوتا ہے، جبھی وہ طول کہلاتا ہے، ورنہ اگر وہ برابر ہوں تو پھر وہ مربع شکل میں ہوتا ہے، اس کو پھر مستطیل شکل نہیں کہتے ہیں، وہ مربع کے چاروں طرف سے برابر ہے. تو فرمایا جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہ سارے آسمان اور ساری زمین، اس کی چوڑائی اگر سارے آسمان لے کر ساری زمین لے کر پھیلا دی جائے تو فرمایا یہ اس کی چوڑائی ہے. اب طول، اس کی لمبائی، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، یہ فرمایا جس کا عرض اتنا ہے تو اس کا طول کتنا ہوگا. اور پھر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ جنت چوڑی ہی صرف اتنی ہے جتنی زمین یا آسمان ہے. در حقیقت انسانی سوچ، انسانی ذہن زمین اور آسمان سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے. ہماری جو سوچ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان بین بین ہے، اس کے باہر نہیں. اس سے باہر کی مثال دی جاتی تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. ہماری ذہن میں جو زیادہ سے زیادہ وسعت آ سکتی تھی، میاں آسمانوں تک، میاں ساری زمین، بس اللہ نے وہ ڈال دی. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کم سے کم جنتی کو جو اللہ رب العالمین جنت دینے والا ہے، اسے کہے گا یہاں کھڑا ہو جا اور ایسے نگاہ ڈال، وہ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے یہ ساری سرزمین تیری ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کی نظر اگر بیچ میں رکاوٹیں نہ ہوں تو وہ نظر کہاں تک جاتی. اب آسمان میں اوپر ہم خلا کو دیکھتے ہیں تو وہ بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہماری نظر آسمان تک جاتی. اگر تارے چمکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں, چاند ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, اوپر جتنی جو چیز دور ہے چمکتی بھی وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو وہاں تک آپ فاصلہ لگائیں, ہزاروں میلوں کا فاصلہ, ایک ایک جنتی کو اللہ رب العالمین وہ جنت دے گا. اعدت للمتقین شرط صرف یہ ہے, اللہ سے ڈرنے والے تم بن جاؤ, یہ ساری دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ رب العالمین ایسے احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, پروردگار عالم اپنی رحمت اور نصرت کا ہاتھ اگر تم سے روک لیتا ہے تو کبھی تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ایسا کیوں ہوا, پروردگار عالم نے اپنی مدد کیوں روکی. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو رب العالمین کو ماننے والے ہیں, پھر پروردگار عالم نے ہم سے اپنی نصرت اور رحمت کا ہاتھ کیوں روکا, اپنی مدد ہم سے کیوں روکی تھی, یہ تو تم نے کبھی جاننے کی بھی کوشش گوارا نہیں کی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, فرمایا وہ لوگ جب کسی برائی کا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے, گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں, ان زیادتوں کے بعد ان اس زیادتیوں کے بعد گناہوں کے بعد خطاؤں کے بعد لم یسروا ولا ما فعلوا, اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے, اس غلطی کا بار بار اعادہ نہیں کرتے, اپنے کیے کا کیے پر مصر نہیں ہوتے, بلکہ گناہ ہونے کے باوجود گناہ ہو جانے کے بعد پروردگار عالم کی عدالت میں آتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, رب العالمین کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہیں, رب العالمین کے سامنے اپنا درد درد دل بیان کرتے ہیں, رب العالمین کو بتراتے ہیں آنسو کی برسات میں, رب العالمین سے مانگتے ہیں. فرمایا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم, میں نے تو موت سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کیے, ساری زندگی تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہیں, اگر تم ان دروازوں پر نہ آؤ تو میری رحمت کا قصور تو نہیں, یہ تمہارا ہی قصور اور تمہاری بدبختی ہے کہ میرے دروازے پر نہیں آتے ہو, ورنہ میں تو پانچوں ٹائم دن میں پانچ مرتبہ تمہیں بلاتا ہوں آؤ, اگر تم خطا کے پتلے بن چکے ہو تو میں نے رات کو دن کو دوپہر کو شام کو صبح کو اپنی مسجد کے دروازے تم پر کھلے چھوڑ دیے, آ کر کہہ دو رب العالمین میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے. فرمایا مجھے اپنے جلال کی قسم, مجھے اپنی عزت کی قسم, اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو تم اپنے گناہوں سے بھر کر ندامت کے دو, اشک بہاتے ہوئے میری جناب میں آ کر اتنا کہہ دو اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دو, اللہ کہتا ہے مجھے میرے رب ہونے کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر میں تمہارا استقبال کرتا ہوں, تمہارے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہوں. ولم یسروا ولا ما فعلوا, لیکن ایسا کب جب میرے بندے گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, رات کی تنہائی میں خلوت میں مجھ سے اپنے گناہ کا قصور کا اعتراف کرتے ہیں, پھر مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں.
پھر میں ان کو معافیاں بھی دیتا ہوں، وہ بھی اپنے وعدے مجھ سے پورے کرتے ہیں، میں بھی اپنے وعدے ان سے پورے کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، تم آج مجھ سے گلا کرتے ہو، شکوا کرتے ہو، رب العالمین تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے تو آدھا مشرقی پاکستان بھی گنوا دیا، اب عراق بھی گنوا دیا، نامعلوم کس کس کی باری، جیسے کہ افواہیں ہیں، کس کس کی باری آنے والی ہے۔ مجھ سے تم گلے و شکوے کرتے ہو، لیکن تم بتاؤ تم نے میرے ساتھ کہاں تک وفا کی؟ میرے پیغمبر سے تم نے کہاں تک وفا کی؟ میں نے تو تمہیں ایک شرط رکھی تھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم رب العالمین کی مدد کرو گے تب رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تم مدد نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ میں نے تو ایک شرط رکھی تھی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ اب بتلاؤ کہ ہم نے اپنے وعدے کہاں تک پورے کیے؟ ہم نے کب اللہ کو یاد کیا؟ پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، مجال ہے جو رب یاد ہو؟ آدمی تو ایسا ہو جاتا ہے الحمدللہ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ لوگوں کو جب بتاتا بھی ہے تو یہی، ارے میاں کوئی یہ پیسہ یہ دولت میرے پاس کوئی ایسا تھوڑی آیا ہے، دن رات محنت کی ہے، دن رات یہ دماغ ہے میری، چلاکی، ہوشیاری، ذہانت، وہ میرے کام آئی، یہ نہیں کہے گا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کمال، نہیں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ اگر ٹھیک ہے، آپ کی ذہانت بھی آپ کے بزنس میں کام آئی، آپ کے جوان بچے بھی آپ کے بزنس میں کام آئے، آپ کی تعلیم بھی آپ کے بزنس میں کام آئی، آپ کا تجربہ بھی آپ کے بزنس میں کام آیا، لیکن آپ ذرا سا خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ یہ جو دماغ، یہ جو تعلیم، یہ جو ذہانت، یہ دی کس نے؟ اگر وہی ذرا سا اسکرو، دماغ کا جسے اسکرو کہتے ہیں، ذرا سا وہ اسکرو ڈھیلا کر دے، ایمانداری سے بتائیے، پورا محلہ اسے پاگل کہتے ہیں، حالانکہ اس کے کان وہی ہوتے ہیں، آنکھیں وہی ہوتی ہیں، چہرہ وہی ہوتا ہے، روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، ذرا سا دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے دنیا اسے پاگل کہتی، پھر وہ کسی کو گالی دے تو کوئی اس کی گالی کا برا نہیں مانتا، دوسرے لوگ کہتے ہیں ارے میاں پاگل ہے، پاگل ہے، چھوڑ، پاگل ہے چھوڑ۔ اس بری گھڑی سے ڈرو، اللہ وہ بری گھڑی نہ لائے ہم پر۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ذہین بتایا، بنایا، اللہ نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، ایمان کی سلامتی دی، حلال روزی دی، آپ کو بزنس میں برکت دی، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم۔ اور بعض لوگ کروڑ پتی، ارب پتی ہو جائیں گے، آپ ان سے پوچھو جی آپ کی بزنس کا کیا حال ہے، جواب ملے گا جی بس دال روٹی، منہ ایسا بنا کے جی بس دال روٹی بس چل رہی ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ لفظ ان کے منہ سے سنے گئے، اور یہ ناشکری اللہ کو قطعاً پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں، اور بہت ہی ناپسند ہے ناشکری۔ عورتیں کیوں دوزخ میں زیادہ ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خامد کی ناشکری کرتی، ناشکری خامند کی بھی اللہ کو پسند نہیں، چہ جائے کہ اپنی ناشکری اسے پسند ہو۔ خامند صرف اسے کیا کرتا ہے، دو ٹائم تین ٹائم کی روٹی کھلاتا ہے بس، اس وجہ سے عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے، صرف تین ٹائم روٹی کھلاتا ہے، سال چھ مہینے میں دو جوڑے کپڑے کے خرید دیتا، اس کے سلے میں عورت کی عصمت کا وارث اسے بنا دیا، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا اسے پابند بنا دیا۔ لیکن جو رب ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، باہر بھی نہیں آئے تھے، ہمارے دانت بھی نہیں تھے، ہم کو چبانے کے قابل نہیں تھے، اس وقت ہماری روزی کا بندوبست اندر ہی ناف کے ذریعے وہی پیٹ کے اندر کر دیا، باہر آئے تو اللہ نے باہر بعد میں بھیجا، اور والدہ کی چھاتی میں ہماری روزی اور خوراک کا بندوبست پہلے کیا. والدہ کے دل میں مامتا محبت اور پیار پہلے رکھا, پیدا ہوتے ہی بچے کو سینے سے لگا, اتنا پیار اور اتنی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں. اور وہ رب جس نے یہ ساری نعمتیں, پھر ہمارا بچپن, ہماری جوانی, ہمارا بڑھاپا, ساری روزی کا ہمارا بندوبست کیا, ہمارے کپڑے, ہماری صحت, ہماری جوانی, تندرستی, ہمارے جتنے مسائل تھے, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب بناتا گیا, حل ہوتے چلے گئے. اور اس رب کا کوئی بھی حق ہم پر نہ ہو, میرے بھائیو, اس کا تو اتنا حق ہے, اتنا حق ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک اس نے عبادت کی, 500 سال. جب بڑا نیک آدمی تھا, یعنی اللہ کے دربار میں جب آیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس بندے کو میرے فضل اور میری رحمت سے جنت میں ڈال. اب وہ کہنے لگا, یا اللہ, صرف تیرے فضل سے, صرف تیری رحمت سے میں جنت میں جاؤں؟ میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے, روزے رکھے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, تسبیحات پڑھی ہیں, ذکر اذکار کیے ہیں, سجدے کیے ہیں, رویا ہوں, گڑ گڑایا ہوں, میں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں, اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ بس میری رحمت اور فضل کے ساتھ اس کو جنت میں ڈال دو. گویا میری 500 سال عبادت کا کوئی صلہ ہی نہیں. اللہ نے کہا, تو صلہ چاہتا؟ ہاں میرے رب, میں صلہ چاہتا. اللہ نے فرشتوں سے کہا, اسے دنیا میں جو ہم نے نعمتیں دی تھیں, ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت, آنکھ, بینائی, زبان نہیں, کان نہیں, دوسری دماغ, کچھ نہیں, صرف ایک آنکھ. باقی جو نعمتیں کھا پی کے ہضم کر گیا وہ الگ ہیں. صرف اس 5.5 فٹ کے جسم میں جو ہماری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں, فٹ ہیں, اس میں سے ایک آنکھ لو اور اسے ترازو میں رکھو, اور یہ جو 500 سال کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے وہ بھی دوسرے پرڑے میں رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے اس کی ایک آنکھ, وہ بینائی, ایک پرڑے میں رکھی گئی اور دوسرے پرڑے میں اس کی 500 سال کی ساری عبادت دوسرے پرڑے میں رکھی گئی, آنکھ والا پرڑا زمین سے لگ گیا اور 500 سال والا پرڑا سارا اٹھ کے اوپر چلا. اللہ نے کہا, فرشتو, میرے فضل سے تو یہ جنت میں جانا نہیں چاہتا تھا, یہ تو 500 سال کی عبادت کے بل بوتے پر جانا چاہتا تھا. اب وہ عبادت تو ہماری نعمت کے مقابلے میں کم ہے, چلو اسے دوزخ میں ڈال. اب ہاتھ جوڑتا ہے, معافیاں مانتا ہے, الہ العالمین, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, میں اپنی نیکیوں کی بنیاد پر نہیں تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ کوئی بھی شخص, حتیٰ کہ پیغمبر بھی, جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کا محتاج. حضرت عائشہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, کہ آپ بھی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر مبارک ایسے پکڑا اور فرمایا, عائشہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے, اگر مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کہاں آدمی کی عبادت, ہم اتراتے ہیں, ارے جی میں تو حاجی ہوں, ارے جی میں تو اتنے سال زکات دی ہے, میں نے تو اتنی بیواؤں کو میں نے مکان بنا دی ہے, اتنے یتیم خانے میرے فن سے چلتے ہیں, میرا تو ایسا سینٹر ہے, میرا تو ویسا سینٹر, میں تو ساری عمر یتیموں کی پرورش میں میں نے گزار دی, میں نے تو اتنے حج کیے ہیں, الحاج شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے, میں تو رجسٹرڈ حاجی ہوں, میری تو یہ سارا شہر, سارا محلہ میری شہرت کو جانتا ہے اور واقف ہے. میرے بھائیو, یہ کام اچھے ہیں, حج کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یتیموں کی مدد, بیواؤں کی مدد, یہ بہت اچھے کام ہیں, لیکن اگر اللہ ان سے راضی ہو جائے, سچی بات ہے بہت اچھے کام ہیں, اگر اللہ ان سے راضی نہ ہو اور ہم پر اپنا فضل نہ کرے, ہماری ان چیزوں کا کیا فائدہ, کیا فائدہ آئے گا ان چیزوں کا؟ میرے بھائیو, پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے. یہ جمعہ 7 دن بعد آتا ہے, کچھ میں چیختا ہوں چلاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کان میں, کان کے راستے آپ کے دل میں کوئی بات اتر جائے, اس سے آپ کی بھی آگ پر سنور جائے گی اور آپ کے سنورنے سے میری بھی آگ پر سنور جائے گی. حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, علی اگر تیرے سمجھانے پر کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے, تیرے لیے جنت واجب. اور یہی لالچ ہر خطیب کے ذہن میں, دل و دماغ میں ہوتی ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. باتیں بعض اوقات کڑوی بھی ہوتی ہیں, تلخ بھی ہوتی ہیں, لیکن علاج سمجھ کر آپ وہ کڑویا گھونٹ بھی پی لیا کریں, انشاءاللہ اس کڑوی دوائی کے نتائج بڑے اچھے آئے. انشاءاللہ شوگر ساری ختم, خون سارا صاف, ہر چیز. جب آپ اس کڑوی دوائی کو پسند کریں گے, انشاءاللہ کریلا اپنے اثرات دکھائے گا. اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے آپ اسے نہ چھوڑیں, اس کو برداشت کریں, کڑواہٹ ذائقے پہ نہ جائیں, اس کی افادیت پہ جائیں. یہی مومن کی زندگی کا اصل مقصد ہے, ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں اور کہاں ہمیں جانا تھا, ہمیں جانا کہاں تھا. ہم آدم علیہ السلام کے وارث ہیں, جنت ہمارا گھر ہے, اس جنت کے بھی میرے بھائیو آپ وارث ہیں, اس باغ کے آپ وارث ہیں, اس وراثت پر آپ کا حق ہے, اسے آپ لیجئے. اور اللہ نے اس کے کچھ طریقے بتلائے ہیں, ان طریقوں کو حاصل کیجئے. خلوتوں میں, تنہائیوں میں روئیے, گڑ گڑائیے, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے, تاکہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور یہ اس طرح کفر کے ہاتھوں اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل نہ کروائے. یہ ہمارے اعمال ہی کی تو شامت ہے, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ سب اعمال ہی کی شامت ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور کفر کو نیست و نابود کرے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعة الإحسان الإسلامية کی جانب سے ایک سالانہ سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے, جس کا اعلان آپ گزشتہ جمعوں میں بھی سنتے چلے آ رہے ہیں, پوسٹرز وغیرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. کل انشاءاللہ یعنی بروز ہفتہ 12 اپریل بعد نماز عشاء, یہ چودھری رحمت علی روڈ کے اوپر کانفرنس کا انعقاد رکھا ہے, جس میں آپ کے محبوب مقرر پنجاب سے مولانا منظور احمد صاحب اور قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی یہ تشریف لا رہے ہیں, اور کراچی سے بھی علماء کرام ہیں, مولانا ابراہیم جوناگڑی اور دیگر مقامی علماء کرام بھی ہیں, اور ایک صاحب ہیں جو فورٹ عباس تحفیل چشتیاں سے دیوبندی عالم تھے, الحمدللہ وہ ابھی قریبی عرصے میں اہل حدیث ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ 20-25 افراد اور بھی ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بڑا آدمی جب راہ راست پر آتا ہے, پھر چھوٹوں کے لیے راہ راست پر آنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, چھوٹا اگر ایک ہوتا تو وہی ایک ہوتا,
لیکن بڑے کے صحیح ہونے سے 20-25 آدمی اور بھی اس کے ساتھ صحیح ہو گئے. ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے, انشاءاللہ سٹیج پر ان کا تعارف کروائیں گے, اور ان کو بھی ہم نے موقع دیا ہے کہ وہ آپ سے اس موضوع پر بات کریں کہ وہ اہل حدیث کیوں ہوئے, تاکہ آپ کے لیے بھی سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو اور لوگوں کے لیے تبلیغ دین کا ایک اچھا اثر ہو. اور ماشاءاللہ یہ نوجوان ساتھی, یعنی اس کانفرنس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے, ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی جسے ہم کہیں کہ گجروں کے بچے, وہ اس سلسلے میں ماشاءاللہ کافی بھاگا دوڑی کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات. نوجوان طبقے کا دین کی طرف راغب ہونا, مائل ہونا بہت اچھی بات ہے, اور بہت سارے دوستوں نے انفرادی طور پر بھی, بعض نے ٹکٹ کی مد میں, بعض نے پوسٹر کی مد میں, بعض نے تھوڑا مہمانوں کے لیے کھانے کی مد میں, جس طرح اللہ نے جس کو توفیق دی انہوں نے مدد کی, اور کچھ ساتھی کر رہے ہیں. ابھی اسٹیج وغیرہ کا مسئلہ ہے, اور بتیاں وغیرہ, اسپیکر وغیرہ, سڑک پر اسپیکر, کرسیاں وغیرہ, یہ بھی کافی خرچہ مانگنے والی چیزیں ہیں. بہرحال آپ ضرور اس مد میں بھی تعاون کیجئے گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور سب سے بڑا تعاون یہ کہ آپ دوستوں کو لے کر آپ یہاں تشریف لائیے, دور دراز سے لوگ علماء کرام آئیں گے, اللہ رسول کی باتیں ہوں گی, اور آپ خود بھی ان سے مستفید ہوں, اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا موقع فراہم کریں, جہاں جہاں آپ رہتے ہیں ان کو بلائیں. خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے, یہ جہاں عورتیں جمعہ پڑھتی ہیں, مسجد کمیٹی سے ہم نے بات کر لی ہے, نیچے والا ہال بھی اور اس سے اوپر والا ہال بھی, اور مزید ضرورت پڑی تو اس کی اوپر چھت بھی ہے, اس پر کناتے وغیرہ لگا لیں گے, تو یہ دونوں ہال جو ہیں وہاں ہم لاؤڈ کا انتظام ایسا کر دیں گے. خواتین کے لیے پردے کا یہ بہترین جگہ ہے اور بنی بنائی جگہ ہے, خواتین ضرور اس میں شریک ہوں, ان کے لیے جمعہ والی جگہ جو ہے یہ پردے کا اہتمام یہاں ہوگا, تو یہاں خطاب سنیں. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. جامعۃ الاحسان اسلامیہ جس طرح ہر مہینے تبلیغی میدان میں آپ کی آبیاری کرتا ہے ماہانہ تحقیقی پروگرام کے سلسلے میں, اس طرح جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تحریری طور پر بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں پڑھے لکھے حضرات تک تحریر بھی پہنچ جائے. تو ہماری ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے جو جامعہ نے شائع کی ہے خیر خواہی کے نام سے, یہ مکتبہ بنوریہ والوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہدایت یا گمراہی, ہدایت یا گمراہی, اس میں بے شمار مسائل جو اہل حدیثوں کے ہیں انہیں بیس بنا کر, بنیاد بنا کر اس کے خلاف لکھا گیا تھا. اصل تو بظاہر تو انہوں نے ٹارگٹ بنایا الہدا سنٹر کو, یعنی فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ کو, لیکن وہ اصل میں ان کے مسائل نہیں ہیں, وہ ہمارے ہی مسائل ہیں, ان کو نشانہ بنا کر انہوں نے ٹارگٹ بنایا اور وہ سارے حملے کیے. ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان تمام کا نہایت ہی آسان اور ایک شریفانہ اور مہذب زبان کے اندر اس کا جواب دیا ہے, وہ یہاں ہمارے سلفی بک سینٹر پر یہاں بھی موجود ہے, مکتبہ آپ کے امام بخاری پر بھی موجود ہے, ضرور اس کو بھی حاصل کیجئے. جزاکم اللہ احسن جزا, انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.